بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. متفق عليه. هات أبو موسى الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ مشہور صحابی ہیں، ان کا نام عبداللہ بن قیس ہے، دونوں نام سے مشہور ہیں. بعض صحابہ وہ ہیں جو کنیت سے اتنے زیادہ مشہور ہو گئے کہ لوگوں کے ذہنوں سے لوگوں میں گویا کہ وہ کنیت ہی سے اتنے معروف ہو گئے کہ نام بھی لوگ بھول گئے اور ناموں میں بھی اختلاف ہونے لگا، جیسے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. لیکن یہ وہ صحابی ہیں جن کے دونوں ہی نام بھی کنیت بھی دونوں استعمال ہوتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. ابو موسیٰ الاشعری بھی کہا جاتا ہے، عبداللہ ابن قیس الاشعری بھی کہا جاتا ہے ان کو. یہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ، اشعری لفظ ہی بتا رہا ہے کہ یمن سے تھے، یہ بڑے فقیہ تھے اور بڑے قاری بھی تھے. یہ مکہ مکرمہ کے دور ہی میں، یعنی قدیم زمانے ہی میں مسلمان ہو گئے تھے. اب صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے سے دوبارہ یمن چلے گئے، پھر دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے سن 7 ہجری میں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر سے فارغ ہوئے تھے. جعفر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی کشتی آ رہی تھی حبشہ سے، اور یہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی ساتھ ساتھ پہنچے، درمیان میں ساتھ ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ساتھ حاضر ہوئے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے معتمد تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یمن کا ذمہ دار بنا کر بھیجا تھا، اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی ان پر اعتماد تھا، انہوں نے بصرہ کا ان کو ذمہ دار بنایا تھا، عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے زمانے میں کوفہ کا ذمہ دار بنایا تھا. بہرحال یہ ذمہ داریوں پر رہے تھے، اور ان حضرات کے یہاں یہ معتمد سمجھے جاتے تھے ہمیشہ، بلکہ بصرہ والوں نے جو فقہ مسائل احکام سیکھے وہ انہی سے سیکھے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے دعائے مغفرت فرمائی تھی، یہ فرمایا تھا: اللہم اغفر لی عبداللہ ابن قیس ذنبہ وادخلہ یوم القیامت مدخلا کریما. ہر ایک کو یہ سعادت نصیب نہیں ہوتی. ایک ہوتا ہے دعا کی درخواست کر کے دعا کہلوانا، ایک ہوتا ہے کسی کی ہمت، کسی کا عزم، کسی کی صلاحیت اور عزم اور مجاہدہ دیکھ کر دعا دل سے نکلنا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعا دی تھی: اللہم اغفر لی عبداللہ ابن قیس ذنبہ، اے اللہ عبداللہ بن قیس کے گناہوں کو معاف فرما اور قیامت کے دن ان کے ساتھ اعزاز و اکرام کا معاملہ فرما. ان کی آواز بڑی اچھی تھی. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا: یا ابا موسیٰ لقد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داود. جیسے آل داود، داود علیہ السلام کے یہاں تو مشہور تھا، آل داود میں یہ چیز رہی تھی، تو جس طرح ان کو ایک خاص قسم کی آواز میں باجا، جس کو کہتے ہیں مزمار، جو میوزک کے آلات وغیرہ کو بھی کہا جاتا ہے، بانسری وغیرہ کو بھی کہا جاتا ہے، تو یہ گویا کہ جیسے ترنم کے خاص ایک ہوتا ہے کہ انسان کی آواز ہی ایسی ہوتی ہے جس میں ایک کشش ہوتی ہے، تمہیں وہ آواز خاص قسم کی دی گئی ہے. کبھی کبھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان سے کہا کرتے تھے ابا موسیٰ شوقنا الی ربنا، ابو موسیٰ ہمیں رب کا اللہ تعالیٰ کی یاد تازہ کرا دو، یعنی قرآن کریم کو جو آپ سناتے ہیں، قرآن کریم اپنی خاص آواز میں جو سناتے ہیں وہ سنائیے، وہ سناتے تھے اور بڑا سب سننے والے حضرات عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے حضرات اس سے لطف اندوز ہوتے تھے. بہرحال یہ بڑی خوبیوں کے مالک تھے. ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا ایک شخص کے بارے میں جو قتال کرتا ہے جنگ کے موقع پر، جو ظاہر ہے کہ اپنی جان پیش کرنا کوئی آسان بات تو نہیں ہے. کوئی شخص قتال کرتا ہے جنگ کے موقع پر جب سامنے دشمنوں کا حملہ ہو گیا، دشمن سامنے موجود ہیں اور یہ شخص آگے بڑھ رہا ہے، تو ایک شخص وہ ہے جو بہادری، اپنی بہادری اور شجاعت دکھانے کے لیے لڑتا ہے. دوسرا وہ شخص ہے یقاتل حمیتاً، دوسرا وہ شخص ہے جو لڑتا ہے قوم، اپنے لوگوں، اپنے خاندان اور اپنی قوم کی طرف سے غصہ، اپنے قوم کی طرف سے ان کی طرفداری کرنے کے لیے، قوم کا دفاع، قوم کی طرفداری، چاہے وہ صحیح ہو غلط ہو، میرے لوگ ہیں میں ان کے ساتھ دوں گا، حمیت. تیسرا وہ شخص جو یقاتل ریاءً، جو ریاکاری کے لیے قتال کرتا ہے. چلو لوگ کہیں گے قتال میں تو گیا تھا، یہ گھر بیٹھا نہیں رہا، نیک آدمی ہے. تین چیزیں ہو گئیں، بہادری دکھانے کے لیے، قومی حمیت اور قوم کی طرفداری کے لیے، خاندان کی طرفداری کے لیے، یا ریاکاری کے لیے. ایو ذالک فی سبیل اللہ یا رسول اللہ، ان میں سے کون سا اللہ کے راستے میں، تین نیتیں ہو گئیں، ان میں سے کون سی نیت وہ ہے جو اللہ کے یہاں مقبول ہے، اور کون سے شخص ہے جو فی سبیل اللہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو ہمیں اصول سکھایا گیا نا، ضروری نہیں کہ قتال ہو. نماز کے ہم مثال لے لیں، ہم کسی اور دینی کام کی مثال لے لیں، کوئی شخص دین سیکھنے کے لیے جاتا ہے، کوئی تبلیغ میں جاتا ہے، کوئی کسی کام کے لیے، کوئی حج کے لیے جاتا ہے، یہ سب مثالیں ہمارے سامنے ہیں. اسی حدیث سے ہم ان مثالوں کو سمجھ سکتے ہیں کہ ایک شخص جاتا ہے حج میں، لوگ کہیں گے بڑا نیک ہے، ہر سال حج کرتا ہے. کوئی شخص جاتا ہے حج میں، چلو ساتھی جا رہے ہیں میں بھی چلے جاتا ہوں. کوئی شخص جاتا ہے حج میں، اچھا بڑا سخی ہے، جنگ کے موقع پر تو جان پیش کرنی ہوتی ہے نا، حج کے موقع پر مال پیش کرنا ہوتا ہے، سخاوت ہر موقع کے لحاظ سے. یعنی یہ حدیث ہمیں اصول سمجھا رہی ہے. نماز کے لیے جا رہے ہیں، او بڑا نیک آدمی ہے، نماز کے لیے جاتا ہے. بہرحال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الرجل یقاتل شجاعتاً ویقاتل حمیتاً ویقاتل ریان. میں اس لیے بتا رہا تھا کہ ہمیں حدیث کو صرف اس کے الفاظ کے ساتھ نہیں، بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ حدیث ہمیں کیا سبق دے رہی ہے. ہم سوچیں گے اچھا قتال تو ہمارا ہے نہیں، ہمارے یہاں قتال کا سلسلہ تو ہے نہیں، چلو ٹھیک ہے، یہ گیا کہ ہمارے لیے نہیں ہے، یہ نہیں، ہمارے لیے بھی ہے حدیث. یہ حدیث سب دینی کام کرنے والے، دین کے لیے جو بھی اپنے آپ کو پیش کرتا ہے اس کے لیے روایت. ایو ذالک فی سبیل اللہ، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا تینوں میں سے کوئی بھی نہیں، تینوں میں سے کوئی بھی فی سبیل اللہ نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیا فہو فی سبیل اللہ، جو شخص قتال کرے صرف اس لیے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو، اللہ کا دین غالب ہو جائے، بس اس مقصد کے لیے کرتا ہے، اللہ کو راضی کرنا مقصود ہے، تو وہ اللہ کے راستے میں ہے. تبلیغ میں گیا، مقصد صرف یہ تھا کہ لوگوں تک دین کی بات پہنچے، لوگ اسلام میں آ جائیں اور دین میں بھی سیکھ لوں، میں بھی دین میں پختگی حاصل کروں، اور اللہ تعالیٰ مجھے دوسروں کی دین میں پختگی کا ذریعہ بنا دیں. اصل میں تبلیغ کی ابتدا تو ہوئی تھی اس لحاظ سے کہ ہم خود دین سیکھیں، اور پھر بعد میں اس کا مقصد عام طور پہ یہی سمجھا جانے لگا کہ دوسروں تک دین پہنچانا. بہرحال دونوں چیزیں ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے، دونوں کا نتیجہ کیا ہوگا؟ لِتَكُونَ کلمۃ اللہ العلیٰ. ہم یہ جو پڑھ رہے ہیں حدیث تفسیر جو پڑھتے ہیں، کیوں پڑھتے ہیں؟ اس لیے کہ لوگ کہیں اچھا یہ حدیث اور تفسیر پڑھتے ہیں، یہ لوگ بڑے اونچے لوگ ہیں، بڑے صاحب علم لوگ ہیں، حدیث اور تفسیر پڑھتے ہیں. اس لیے تاکہ ہم دین کو صحیح طور پر جو اصل مأخذ ہے قرآن و حدیث وہاں سے سمجھیں، اس پر پختگی سے عمل کریں، یہی دین میں پختگی ہمیں حاصل ہو جائے. لتکون کلمۃ اللہ العلیٰ، صحیح دین ہم تک پہنچے. اب تک تو ہمیں خاندانی دین آیا نا، اسلامی مسلمان خاندان میں رہے، دیکھے ہوئے جو چیزیں تھیں وہی ہم نے سیکھیں، اب ہم اصل کتاب قرآن و حدیث وہاں سے ہم دین کو سیکھ رہے ہیں، اصل مآخذ سے دین کو سیکھ رہے ہیں تاکہ دین میں پختگی ہو، اور جب آئندہ ہمیں ضرورت پڑے کسی کو بتانے کی تو ہم یہ کہہ سکیں یہ دیکھو اس حدیث میں، صحیح حدیث میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، ہم نے کتاب میں پڑھی ہے. یہ سنی سنائی باتوں میں اور کتاب میں پڑھی ہوئی باتوں میں بڑا فرق ہوتا ہے، اور اصل مآخذ یہ تو ظاہر ہے قرآن و حدیث اصل مآخذ ہیں. آگے چلتے ہیں. وعن ابي بكرة نفيع بن الحارث الثقفي رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قلت يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال انه كان حريصا على قتل صاحبه. متفق عليه. نيتوں کا بیان چل رہا ہے. ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ابو بکر رضی اللہ عنہ الگ ہیں، ابو بکرہ الگ ہیں، ظاہر ہے بالکل الگ شخصیت ہیں، الگ نام بھی الگ ہے. وہ ابو بکر ہیں یا ابو بکرہ ہیں؟ بکرہ کنویں کی رسی ہوتی ہے نا، مضبوط موٹی رسی ہوتی ہے، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ کون ہیں یہ؟ نفیع ابن الحارث الثقفی، ثقفی کا لفظ بتا رہا ہے، ثقفی قبیلہ ثقیف جو طائف میں ہوتے تھے، طائف کے تھے یہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ فتح کرنے کے بعد جب طائف تشریف لے گئے، طائف کا محاصرہ کیا، وہاں پہ یہ کسی کے غلام تھے، وہاں پہ ان کو رسی مل گئی، کنویں کی رسی، وہ رسی لی اور قلعے کی دیوار پر سے رسی پکڑ کر نیچے اتر گئے، ابو بکرہ ہو گئے، رسے والے ابو بکرہ، یہی اس کا ترجمہ ہے. تو یہ ابو بکرہ وہاں سے کہلانے لگے، ان سے پہلے ابو بکرہ نہیں کہلاتے تھے. تو ابو بکرہ نام ہی ان کا ایسا ہو گیا کہ اچھا یہ وہ ہیں جو اپنی جان پیش کر کے رسہ اپنے اوپر باندھ کر قلعے سے نکلے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدموں میں آ پڑے تھے. نام بتا رہا ہے ان کی تاریخ کو. ابو بکرہ ان کا نام نفیع ابن الحارث ہے، یہی مشہور ہے کہ ان کا نام نفیع ابن الحارث ہے، اگرچہ اور نام بھی بیان کیے گئے ہیں. ابو بکرہ نفیع ابن الحارث رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب دو مسلمان آپس میں ایک دوسرے کا مقابلہ کرتے ہیں تلواروں کے ساتھ، تو جس نے قتل کیا وہ بھی اور جس کو قتل کیا گیا، قاتل اور مقتول دونوں دوزخ میں، دونوں کا انجام دوزخ ہے. ظاہر ہے سوال ذہن میں آتا ہے کہ ایک دونوں لڑ رہے ہیں لیکن ایک مقتول ہو گیا تو اس کا کیا قصور، وہ کیوں دوزخ میں؟ قاتل تو ٹھیک ہے سمجھ میں آنے والی بات ہے، لیکن مقتول کیوں دوزخ میں؟ جو سوال ذہن میں آتا ہے وہی سوال صحابہ نے کر کے ہمارے لیے مسئلہ واضح کر دیا. تو یہ ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں، یا رسول اللہ ھذا القاتل، یہ قاتل کا حال تو ہم جانتے ہیں، فما بال المقتول، مقتول کے بارے میں یہ کیوں حکم ہے، وہ کیوں دوزخی ہے؟ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انہ کان حریصا علی قتل صاحبہ، یہ شخص بھی اپنے ساتھی کو قتل کرنے کی پوری کوشش کر رہا تھا. اس سے ہمیں اصول معلوم ہوا، یہ قتل کی بات چل رہی ہے وہی، اس لیے میں پچھلی حدیث میں جو بات آ گئی تھی تو اب اکثر ذہنوں میں انشاءاللہ یہ بات واضح ہو چکی ہوگی کہ یہ حدیث بھی خاص قتل کی بات نہیں ہو رہی. حدیث نے تو ہمیں اصول سمجھا دیا، قتل ایک گناہ کبیرہ ہے، اسی طرح جس طرح یہ مقتول ایک گناہ کبیرہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ سامنے والے کو قتل کر دے ناحق، سامنے والے کو قتل کر دے، تلوار بھی اٹھا لی، مقابلہ بھی کیا، بس اتنا ہے کہ اس کی تلوار نہیں چلی، صحیح جگہ نہیں لگی اور اس کی لگ گئی۔ فرق تو اتنا ہی ہوا، ورنہ کوشش دونوں کی تھی کہ قتل کریں، اسباب پورے اختیار کر لیے تھے۔ ہمارے لیے سبق کیا ہے؟ کوئی گناہ، ایک تو ہوتا ہے نا کہ انسان کے دل میں، اگلی روایتیں سمجھنے کے لیے بھی یہاں پر ایک اصول اچھی طرح ہم سمجھ لیں کہ انسان جب کسی گناہ کا ارادہ کرتا ہے، یعنی کیا ہوا، دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ گناہ کر لے، گناہ کر لے، خواہش پیدا ہوئی، یہ تو صرف خواہش ہے نا، اس کا تو کوئی اعتبار نہیں ہے۔ انسان ارادہ کر لیتا ہے، ایک تو ہوتا ہے دل چاہنا، اس پر کوئی مواخذہ نہیں، پھر انسان ارادہ کر لیتا ہے کہ اچھا چلو ٹھیک ہے، کر لیتے ہیں اس مرتبہ۔ بار بار نفس میں تقاضا پیدا ہو رہا ہے مووی دیکھنے کا، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، کوئی بھی گناہ ہو کہ مووی دیکھنے کا یا کسی کام کا گناہ کا ارادہ ہو رہا ہے، چلو ٹھیک ہے، انسان ارادہ کر لیتا ہے، چلو کر لیتے ہیں۔ جب وقت آیا کرنے کا یا تھوڑی دیر کے بعد پھر سوچنے لگا، نہیں نہیں یہ تو معصیت ہے، گناہ ہے، بس میں نہیں کرتا، اللہ کے ڈر سے اس گناہ کو چھوڑ دیتا ہے تو ثواب ملتا ہے۔ گناہ کا ارادہ کیا، اللہ کے ڈر سے اس گناہ کو نہیں کیا تو ثواب ملا۔ لیکن اگر کوئی شخص کوشش کر لے، ارادہ بھی کر لیا، کوشش بھی کر لی، لیکن نہیں کر سکا، کوشش پوری کر لی اپنی طرف سے لیکن نہیں کر سکا، رکاوٹ آ گئی، تو پھر تو یہ گناہ کا کام کر لیا اس نے، اس لیے کہ اس نے اپنی طرف سے اسباب اختیار کر لیے تھے، بس رکاوٹ اللہ کا خوف نہیں ہوئی بلکہ رکاوٹ دوسرے اسباب بن گئے، تو گناہ، اس کو گناہ ہو گیا۔ جیسا کہ اس روایت میں ہے کہ ایک شخص دو ایک دوسرے کو قتل کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں، اس نے، یعنی شرط کیا ہے کہ ارادہ کر لیا، پکا ارادہ کر لیا، اس کے اسباب بھی اختیار کر لیے، تو اب تو اس کے ذمے گناہ آ گیا۔ جس طرح قاتل دوزخی، مقتول بھی دوزخی، یہ اصول اس روایت سے معلوم ہوا۔ اس لیے اپنے آپ کو انسان پہلے ہی بچا لے، اپنے ہی آپ کو پہلے ہی یاد دلا دے کہ آگے جا کر کوئی رکاوٹ پیش آئے، کوئی سزا آئے، اس سے پہلے انسان خود ہی، یا اللہ تیرے خوف، تیرے خشیت کی بنا پر مجھے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اور وہ جو دعا ہے، اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معاصیک، اے اللہ اپنی وہ خشیت عطا فرما، اردو میں چاہے مانگ لے، اللہ اپنی وہ خشیت عطا فرما، تعظیم کے ساتھ جو خوف ہوتا ہے نا اس کو خشیت کہتے ہیں، اپنی وہ خشیت عطا فرما کہ جو ہمارے اور گناہوں کے درمیان رکاوٹ بن جائے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ الرجل فی جماعت تزید علی صلاته فی بیته وصلاته فی سوقه بضع و عشرین درجۃ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ پہلے آ چکی ان کی روایت، ان کے مختصر حالات بھی آ چکے، فارسی تھے، فارس سے آئے تھے، اور ان کی والدہ اسلام میں نہیں آ رہی تھی، ان کی والدہ اسلام میں داخل نہیں ہو رہی تھی، یہ خود پکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر وقت کے ساتھ رہنے والے۔ ان کا بھی عجیب واقعہ ہے، پہلے تو خیر میں نے ان کے بارے میں بتا دیا تھا، لیکن یہ بات جو نہیں بتائی تھی پہلے، چونکہ میں چاہتا ہوں کہ بہت تفصیل میں نہ جاؤں، ورنہ صحابہ کے حالات میں اگر تفصیل سے جائیں گے تو ایک ایک صحابی پر ہی بہت ایک ایک دن چلا جائے گا ہمارا، لیکن کچھ نہ کچھ ہمارے سامنے تعارف آ جائے صحابہ کا۔ تو یہ بہرحال ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود تو مسلمان ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار، قریب کے رہنے والے، والدہ اسلام میں نہیں آتی، گھر جاتے والدہ کچھ نہ کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی بات کر دی، ان کو چوٹ لگتی تھی، ایک طرف ماں ہیں لیکن ایک طرف پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ایک مرتبہ، خیر جب حالات، انسان جب دل سے رنجیدہ ہوتا ہے اور اس حالت میں اللہ کو پکارتا ہے، پتہ نہیں دل سے کیا نکلی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، رسول اللہ میری والدہ کے لیے بھی دعا کر دیجئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرما دی، فوراً گئے، گھر تشریف لے گئے، اس وقت سے اٹھے سیدھے، دیکھتے ہیں کہ اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پہلے قبول ہوتی ہے، میں پہلے گھر پہنچتا ہوں، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر دی۔ گھر پہنچے تو اندر سے دروازہ بند تھا اور پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی، گویا کہ ان کی والدہ اندر غسل کر رہی تھیں، پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ کھٹکھٹایا، والدہ نے کہا ابھی کھولتی ہوں۔ دروازہ کھولا، کلمہ پڑھ چکیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ بہت خوش ہوئے، ظاہر ہے کیا خوشی ہوتی، والدہ ہی تو تھیں ساتھ۔ پھر ہم جتنا پڑھتے ہیں ان کے بارے میں کہ کتنا ساتھ دیا انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ہر وقت کے ساتھی، ہر وقت کے ساتھی، یہ ہمارے لیے ایک بڑا سبق ہے۔ ہر وقت کے ساتھی تھے، یعنی اپنا سب کچھ قربان کر دیا تھا اور بس فقر اور تنگی کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہا کرتے تھے۔ اب عجیب وقت آیا، سن 9 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کو بھیج دیا تھا حج کے لیے، حج فرض ادا کر دیا۔ سن 10 ہجری میں ایک بڑا قافلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حج کے لیے جا رہا تھا، حجۃ الوداع کے موقع پر۔ ظاہر ہے 1,24,000 یا کتنی بڑی تعداد تھی، جو بھی تعداد تھی، بہت بڑی تعداد۔ جو شخص ہر وقت ساتھ رہنے کا عادی ہو، اس کے لیے کتنا مشکل ہوگا کہ سب جا رہے ہیں، دور دور سے لوگ جا رہے ہیں اور میں نہیں نہ جا سکوں، کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن والدہ کی خدمت، والدہ کو خدمت کی ضرورت تھی۔ سن 10 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج میں نہیں جا سکے۔ یہ سبق ہے، والدہ کی خدمت کے لیے اتنی بڑی قربانی پیش کرنا، ان کے لیے جو ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے اور ایک ایک بات سنتے تھے، دیکھتے تھے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر ان کی کوئی روایت نہیں، اس لیے کہ وہ ساتھ تھے ہی نہیں، ورنہ ہر ہر لمحہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یاد رکھا، ہر ہر بات یاد رکھی اور آگے پہنچائیے۔ پہلے ذکر آیا کتنی روایتیں، سب سے زیادہ روایتیں انہیں سے منقول ہیں۔ بہرحال حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی مرد کا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا فضیلت کے لحاظ سے وہ بڑھ جاتا ہے گھر میں اور بازار میں نماز پڑھنے کے مقابلے میں 20 درجے زیادہ، 20 اور کچھ زائد، بضعاً وعشرین، عشرین تو 20 ہے، عشرین درجتاً 20 درجے، بضعاً وعشرین، بضعاً کے لفظ 3 سے 9 تک بولا جاتا ہے، تو 20 اور کچھ، اب 23 ہو سکتا ہے، 24, 25, 27, 28, 29 کچھ بھی ہو سکتا ہے، بہرحال 20 اور کچھ درجے زائد فضیلت ہے گھر میں اور بازار میں نماز پڑھنے کے مقابلے میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے اس کی وضاحت فرماتے ہیں کہ دیکھو 27 درجہ فضیلت جو ہے وہ اس کے لیے انسان کوشش بھی تو اتنی کرتا ہے۔ آگے چلنے سے پہلے میں اس کا خلاصہ یہ بتا دوں کہ کوئی عبادت انسان کرے تو اس کے لیے جیسی کوشش ہوگی ایسا اس میں درجہ بھی زیادہ ہوگا۔ یہ ایک بڑی چیز ہے، بڑے اسباق ہیں ہمارے لیے ایک ایک حدیث میں۔ میں اس کی ایک مثال دے دوں، شاید عام طور پہ مثال ذہنوں میں نہیں ہوتی۔ ایک تو ہوتا ہے نا عبادت، جس کو ہم عبادت سمجھتے ہیں، لیکن پہلے آ چکا ہے کہ اچھی نیت کے ساتھ انسان اگر، جو ضرورت ہے، اور اچھی نیت میں انسان عادات کو بھی عبادت بنا دیتا ہے۔ میرے ذہن میں ایک مثال آ رہی تھی لیکن اس کے بجائے ایک اور مثال دے دیتا ہوں۔ ہم کسی بیمار کی عیادت کرتے ہیں، ایک نیک کام ہے، عبادت ہے۔ اب کبھی شاید عام طور پہ ذہنوں میں آتا بھی نہیں ہوگا کہ کسی بیمار کی عیادت کرنے کے لیے وضو بھی کرنا ہوتا ہے، بغیر وضو کے ہو جائے گا، نماز کی طرح فرض اور واجب ہم اس کو نہیں قرار دیں گے، لیکن حدیث میں آتا ہے کہ بیمار کی عیادت کرنے سے پہلے وضو کرنا، اس سے فضیلت بڑھ جاتی ہے۔ سبق کیا دیا جا رہا ہے کہ دیکھو جب کوئی نیک کام کرو تو اس کے لیے جتنی تمہاری کوشش، جتنا تمہارا اہتمام اس کے لیے پایا جائے گا، اس قدر اس میں فضیلت بڑھ جاتی ہے۔ اب نماز پڑھنے سے پہلے انسان اچھے کپڑے پہنتا ہے، خوشبو لگاتا ہے، سوچ کر اللہ کے سامنے حاضر ہو رہا ہے، منہ صاف کرتا ہے، مسواک کرتا ہے، تو فضیلت کتنی بڑھ جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اہتمام کیا اتنا زیادہ۔ ہم کسی کے یہاں جائیں، کسی نے ہمیں دعوت دی ہو، ہم اس کے یہاں چلے جائیں، وہ اچھا آپ آگے چلو میں کھانا تیار کروا دیتا ہوں، ہم سوچیں گے کہ اچھا اتنا ہی انتظار تھا، اتنی ہی اہمیت تھی ہماری۔ ایک ہے کہ آؤ اچھا آپ کے لیے پہلے سے تیار رکھا ہوا، عام طور سے ایسے ہی ہوتا ہے ہمارے عرف میں، میں اس لحاظ سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے عرف میں تو ایسے ہی ہوتا ہے، کسی نے دعوت دی تو پہلے سے تیار کرا لیتا ہے، یہ نہیں کہ اچھا آپ آ گئے تو چلو پکوا دیتے ہیں آپ کے لیے. کتنا اہتمام کیا اس کے لحاظ سے, ہم بھی تو اس کا احساس کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سکھایا کہ تم میرے پاس حاضر ہونے کے لیے, میری عبادت کے لیے کتنا اہتمام کرتے ہو. بہرحال کہ کسی شخص صلاۃ الرجل فی جماعت, جماعت سے کوئی شخص نماز پڑھے, تزید و اعلیٰ صلاتہ فی بیتہ و صلاتہ فی سوقہ بضع و عشرین درجۃً وذالک, اور یہ فضیلت کیوں بڑھ جاتی ہے؟ اس لیے کہ انسان اتنی ساری چیزیں کرتا ہے آگے. وذالک ان احدہم اذا توضع فاحسن الوضوء ثم اتى المسجد لا ينهزه الا الصلاۃ لا يريد الا الصلاۃ, اور یہ اس وجہ سے کہ جب کوئی شخص وضو کرتا ہے, ایک تو یہ کہ ہماری طرح عام وضو کر لیا, فاحسن الوضوء تاکید ہے اچھی طرح وضو کرتا ہے, صرف نہیں کہ بس پانی پہنچ گیا ہر جگہ پہ, نہیں, ہر چیز میں غور کریں کہ سنت طریقہ کیا ہے. اچھی طرح مل کے پانی پہنچا دیا ہر جگہ, انگوٹھی تھی تو اس کو ہلا دیا اور ہر جگہ پانی اچھی طرح پہنچ گیا, ہاتھ پھیر دیا, پانی پہنچانے کے ساتھ ہاتھ بھی پھیر دیا, جو سنت طریقہ تھا اس کے مطابق وضو کیا, مسواک کر لی, احسن الوضو اچھی طرح وضو کرتا ہے, پھر وہ مسجد آتا ہے. لا ينهزه الا الصلاة, نہزا ينهزو کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو کے لیے انسان ابھارنا, تیار کرنا, آمادہ کرنا. لا ينهزه الا الصلاة, اس کو نہیں اٹھایا, نہیں آمادہ کیا, نہیں ابھارا مگر نماز نے. کیوں اٹھا گھر سے؟ وہ تو گھر میں بیٹھا تھا, فیملی کے ساتھ تھا, باہر تو سردی تھی, نکلنے کے دل بھی نہیں چاہ رہا تھا, صرف نماز کے مقصد سے نکلا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تاکید فرماتے ہیں کہ لا ينهزه الا الصلاۃ, اس کو نہیں آمادہ کیا مگر نماز نے, لا يريد الا الصلاۃ, اور اس کا مقصد صرف نماز ہے, تاکید ہے. یہ نہیں کہ اچھا چلو مسجد میں فلانے آئیں گے, ملاقات بھی کرنی ہے تو مسجد چلے جاتے ہیں نماز پڑھنے, آج مسجد میں اچھا فلانے کا نکاح ہے چلو ہم بھی چلے جاتے ہیں آج مسجد میں, ویسے تو مسجد جانا ہوتا نہیں, چلو آج نکاح بھی ہے تو چلو نکاح میں چلے جاتے ہیں, نماز بھی پڑھ لیں گے, کچھ کام ہے اچھا فلانے سے ملاقات بھی ہو جائے گی, دعوت ہے یہ طے ہوا تھا کہ اچھا مسجد میں ملیں گے تو اچھا چلو مسجد چلے جاتے ہیں, ایسا ہوتا ہے؟ لا يريد الا الصلاة, مسجد گیا تھا صرف نماز کے مقصد سے, دوسرے کام کبھی کبھی, یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر وہ کام نہ ہوتا, نماز صرف ہوتی تو نہ جاتا, اور اس کے لیے جا رہا ہے, یہ درست نہیں ہے, چلا جائے لیکن پھر آئندہ کے لیے نماز کے لیے بھی جانا شروع کر دے, ایسا نہ ہو کہ نہیں نہیں یہ تو اچھا نہیں لگتا کہ نماز کے لیے نہیں جاتے, آج دعوت ہے یا آج فلانا ہے یا نکاح ہے اس لیے میں چلے جاؤں تو اچھا نہیں لگتا کہ اس کے لیے جاؤں اور نماز کے لیے میں نہیں جاتا, چلا جائے اور آئندہ سے پھر نماز کے لیے جانا بھی شروع کر دے. عورتوں کے ذہن میں سوال آتا ہے اور ابھی بھی شاید آ رہا ہوگا کہ ہم یہ فضیلت کیسے حاصل کریں, بات تو مردوں کی چل رہی ہے, مردوں کو بھیجنے کے لیے بھی تو ثواب ملے گا, مردوں کو بھیجنا, بچے بڑے ہیں گھر میں, لڑکے بڑے ہیں, ان کو نماز کے لیے بھیجنا, نماز کے وقت پر ان کو یاد دلا دینا اور ان کا ساتھ دینا کہ نہیں اچھا ہے آپ مسجد جا کر نماز پڑھیں, یعنی کہ نہیں نہیں اب کیا بار بار آپ مسجد جاتے ہیں ہمیں اکیلا چھوڑ کے چلے جاتے ہیں, رکاوٹ نہ بنے بلکہ ترغیب دیں, دل سے اس پر خوش ہوں کہ فضیلت کی چیز ہے, عورتیں بھی فضیلت میں شامل ہیں, اور یہ بھی طریقہ ہے فضیلت کا, اور عورتیں گھر میں نماز کی جگہ متعین کریں, اچھی جگہ ہو, صاف ستھری جگہ ہو, اور وقت کا اہتمام کر کے نماز پڑھیں, اچھا چلو ٹھیک ہے پہلے پکا لیتے ہیں پھر پڑھ لیں گے, پہلے یہ کر لیتے ہیں پھر نماز پڑھ لیں گے, وقت متعین ہو, اس وقت پہ نماز پڑھنی ہے, شروع وقت میں مستحب نماز پڑھ لیں, بہت اخیر تک نہ لے جائیں کہ اچھا چلو جب قضا ہونے لگے تب پڑھ لیتے ہیں. لم یخطو خطوۃً, یہ شخص کوئی قدم نہیں اٹھاتا نماز کے لیے جانے کے, نماز کے مقصد سے جب جا رہا ہے تو نیت ہے نا نماز کے لیے جانا, وہی نیت کے بیان میں آ گیا. لم یخطو خطوۃً یا خطوۃً الا رفع لہ بہا درجۃً, وہ نہیں اٹھاتا کوئی قدم مگر ایک درجہ بلند ہوتا ہے, وحط عنہ بہا خطیۃً, ایک گناہ اس کی وجہ سے اس کا معاف کیا جاتا ہے, حتی یدخل المسجد, ہر ایک ایک قدم پہ دو چیزیں مل رہی ہیں, ایک درجہ بلند, ایک گناہ کی معافی. 50 قدم اٹھائے تھے, اتنا قریب تھا کہ 50 قدم میں پہنچ گیا, 50 گناہ معاف, 50 درجہ بلند, ہمیں نظر نہیں آتا, اگر ہمیں نظر آتا تو اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا کہ کیا مل رہا ہے, فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه. پھر جب انسان مسجد میں داخل ہو جاتا ہے، یہ شخص مسجد میں داخل ہو جاتا ہے، تو اب مسجد میں گیا، اچھا ابھی تو 5 منٹ باقی ہیں، انتظار کرتا ہے 5 منٹ، 2 منٹ، 10 منٹ، جو بھی، تو یہ وقت ضائع نہیں ہو رہا اس کا. جتنی دیر وہ نماز کے انتظار میں بیٹھا رہے گا تو نماز میں شمار ہوگا. فرشتوں کو حکم ہے کہ یہ لکھو نماز پڑھ رہا ہے. مسجد پہنچے، وہ اچھا بھی 10 منٹ باقی ہیں. ایک تو یہ کہ انسان ویسے ہی تحیت المسجد پڑھ لے، کوئی نفل پڑھ لے، قرآن پڑھ لے، تسبیحات پڑھ لے، وقت ہوتا ہے تو انسان ویسے ہی پڑھ لیتا ہے عام طور سے، نہ بھی پڑھے، کچھ بھی نہ کرے، فرشتے تو لکھ رہے ہیں کہ نماز پڑھ رہا ہے. جب مسجد میں داخل ہو جاتا ہے تو نماز ہی میں شمار ہوتا ہے، جب تک نماز اس کو روک کر رکھتی ہے، نماز ہی کی وجہ سے رکا ہوا ہے.
وَالْمَلَائِكَةُ يُصَلُّونَ عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مَجْلِسِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ يَقُولُونَ اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ وَاللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اللَّهُمَّ تُبْ عَلَيْهِ.
اب نماز سے فارغ ہو گیا، نماز سے فارغ ہونے کے بعد اب بیٹھا ہوا ہے، نماز سے فارغ ہونے کے بعد بیٹھا ہوا ہے، تسبیحات پڑھ رہا ہے، چلو مسجد میں آئے، تھوڑی دیر تو بیٹھ جاتے ہیں، تو فرشتے دعا کرتے رہتے ہیں، رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں، تمہارے لیے دعا کرتے رہتے ہیں جب تک، اور فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں جب تک وہ اس جگہ میں بیٹھا رہتا ہے جہاں اس نے نماز پڑھی ہے. یہ نماز کے بعد، نماز سے پہلے بھی، نماز میں لکھا گیا، نماز کے بعد اب جتنی دیر بیٹھا رہے گا فرشتے دعا کرتے رہیں گے. کیا دعا؟ اللہم ارحمہ، اللہم اغفر لہ، اللہم تب علیہ. تین دعائیں خاص طور پہ. اے اللہ اس پر اپنی رحمت فرما، اے اللہ اس کی مغفرت فرما، اے اللہ تب علیہ کے دو ترجمے کیے جاتے ہیں عام طور سے، اس پر اپنی خاص توجہ فرما یا اس کی توبہ قبول فرما. توبہ یتوبو، متوجہ ہونا اس معنی میں آتا ہے، رجوع کرنے کے معنی میں آتا ہے. فرشتے دعا دیتے رہتے ہیں، 1 منٹ تک فرشتے دعا دیتے رہے وہ بھی کوئی کم بات نہیں ہے. بہرحال فرشتے دعا دیتے رہتے ہیں، انسان بیٹھے کچھ تسبیحات پڑھ لے، کچھ دیر تلاوت کر لے، تلاوت کے بھی فضیلت اور فرشتوں کی دعا بھی حاصل ہو رہی ہے. مالم یؤذی ہی، کب تک یہ سلسلہ چلتا ہے؟ جب تک مسجد میں کسی کو تکلیف نہ پہنچائے. اب اس نے آواز سے پڑھنا شروع کر دیا، بیچارے دوسرے لوگ جو پڑھ رہے تھے ان کو تکلیف ہو گئی، اب فرشتوں کی دعا ختم ہو گئی. کسی بھی طریقے سے کسی کو تکلیف پہنچائے، انسان کو یا جنات کو. شاید کوئی سوچے گا میں ویسے ہی کہہ دیا میں نے، جنات کو نہیں، نیک جنات بھی تو ہوتے ہیں، فرشتے بھی تو ہوتے ہیں، فرشتوں کو تکلیف پہنچا سکتے ہیں. کیسے؟ آگے جو جملہ ہے، مالم یحدث فیہ، جب تک اس میں وضو نہ توڑ دے، ریح خارج نہ کر دے. اس لیے کہ جب اس کی ریح خارج ہوگی تو بدبو ہوگی، بدبو کی وجہ سے اگر کوئی انسان پاس بیٹھا ہے اسے بھی تکلیف ہوگی، وہ نہیں تو فرشتوں کو تو تکلیف ہوتی ہی ہوتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ خوشبو لگانی چاہیے کہ فرشتوں کو راحت پہنچے. ہم جب حدیث کا سبق پڑھتے ہیں، ہمیں استاد ہمیں بتایا کرتے تھے ریاض صالحین جب ہم پڑھتے تھے کہ دیکھو یہ حدیث ہے، اس کا اہتمام کرو، خوشبو لگانے کا بھی اہتمام کیا کرو. تو یہ فرشتے جو آتے ہیں، ہم خوشبو لگا کر فرشتے یہاں ریاض صالحین پڑھنے کے لیے بھی بیٹھیں، نماز پڑھنے کے لیے بیٹھیں، فرشتوں کو ہمارے پاس آنے سے راحت محسوس ہو، اچھا لگے، یہ ہمارے لیے ایک سعادت کی بات ہے. بہرحال مالم یؤذی فیہ، اس میں عموم ہے کہ جب تک کسی کو تکلیف نہ دے. بعضوں نے فرمایا، بعض شراح فرماتے ہیں دوسری احادیث کو دیکھ کر، کہ ایذا کے معنی ہی ہیں ایک خارج کرنا، ایک ہی چیز ہے، تاکید ہے، جب تک اس میں تکلیف نہ دے، یعنی ریح خارج نہ کرے. ریح خارج کرنے سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے. بہرحال ہم دونوں کے الگ الگ معنی لے لیتے ہیں، کسی کو تکلیف نہ دے چاہے ریح خارج کر کے ہو یا کوئی اور طریقے سے. اور مالم یحدث فیہ میں خاص اس کو بیان کر دیا کہ جب تک ریح خارج نہ کرے، یعنی فرشتوں کو اس سے تکلیف نہ ہو، باوضو رہتا ہے، تب تک یہ دعا اس کو ملتی رہتی ہے. متفقن علی، یہاں تک روایت بخاری مسلم کی ہے. وہذا لفظ مسلم، لیکن الفاظ امام مسلم والے ہیں. وقولہ، اب یہ بہت سی حدیثیں آگے آتی رہیں گی جس میں یہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ حدیث کے بعد الفاظ کی تشریح کر دیتے ہیں، وہ بھی پڑھ لیتے ہیں. وقولہ ینہزہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ینہزہ، هو بفتح الیاء والہاء، یا کا فتحہ، ہا کا فتحہ، ینہزو، تو یا اور ہا کا فتحہ ہے اور بعد میں زا ہے. ایخرجہ وینہضہ, یعنی اس کو نکالتی ہے اور ینہضہ اس کو اٹھاتی ہے, یعنی نماز ہی کے مقصد سے یہ اٹھا ہے, اس کو نکالنے اور اٹھانے والی چیز نماز ہے. بہرحال اس روایت میں بھی حسن نیت کا پتہ چل گیا کہ انسان مسجد جاتا ہے تو صرف نماز کے مقصد سے جا رہا ہے, تو پھر اس کی یہ فضیلت بڑھ جاتی ہے.
وعن ابی العباس عبد اللہ ابن عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہما عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیما یروی عن ربہ تبارک و تعالی قال ان اللہ کتب الحسنات والسیئات ثم بین ذلك فمن ہم بحسنة فلم يعملها كتبها الله تبارك وتعالى عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعمل بها وإن هم بها فعملها كتبها الله عشر حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. متفق عليه.
پچھلی روایت میں ہم نے کچھ پڑھا تھا, پچھلی روایت سے پہلے اس کے بارے میں آگے ایک مستقل اصول اس روایت میں بیان کیا جا رہا ہے. پہلے ہم صحابی کا کچھ ذکر کر لیتے ہیں. یہ صحابی کون ہیں؟ عبداللہ بن عباس بن عبد المطلب, ابن عباس کے نام سے مشہور ہیں. عبداللہ ابن عباس, عباس رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا ہیں, ان کے بیٹے عبداللہ ابن عباس. کسی کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ ان کی کنیت ابو العباس کیسے ہو گئی؟ تو ابن عباس ہیں, ان کے بیٹے کا نام, بڑے بیٹے کا نام عباس تھا, عبداللہ ابن عباس. انہوں نے اپنے بیٹوں کے نام اپنے بھائیوں کے نام پر رکھ لیے تھے. بہرحال تو عباس, یہ خیر یہ تو بھائی کے بھی بعض نام رکھے تھے, لیکن بہرحال یہاں پر تو یہ ہے کہ عباس ان کے والد تھے, تو انہوں نے اپنے بیٹے کے نام بھی عباس رکھا تھا, تو عباس بن عبداللہ بن عباس ہو گئے. بہرحال اس لحاظ سے عبداللہ بن عباس ابو العباس بھی کہلاتے ہیں. عبداللہ بن عباس ابن عبد المطلب, جن کی کنیت ابو العباس ہے, ظاہر ہے صحابہ میں ان کا بہت اونچا مقام ہے. اگرچہ صحابہ کے دور میں یہ بچے تھے, لیکن حبر الامہ, امت کے بڑے عالم ان کو کہا جاتا ہے. یہ بڑے عالم کسی خاص فن میں نہیں تھے, بلکہ عموم اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی جامعیت دی تھی, تفسیر میں, حدیث میں, فقہ میں, بلاغت اور شعر و شاعری میں. عجیب, اللہ تعالیٰ نے ان کو علم اور حافظہ دیا تھا. کبھی وہ ان سے کوئی پوچھ لے کہ اچھا یہ لفظ کلام عرب میں کہیں منقول ہے, وہ اشعار کے اشعار یاد تھے ان کو. ابھی تو پیدا نہیں ہوئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیدا ہونے کی بشارت دی تھی ان کی والدہ ام الفضل کو. ان کے بڑے بھائی ان کے بڑے بھائی فضل تھے, فضل ابن عباس, تو وہ ام فضل کہلاتی ہیں. ان کی والدہ ام فضل کو بتا دیا تھا کہ تمہیں حمل ٹھہرا ہے, بچہ ہوگا, اور بچے کی کچھ تعریف بھی بیان کی. ان کی والدہ ام فضل جو ہیں وہ تو پہلے سے مسلمان ہو گئی تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتی تھیں. عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بس ذرا اسلام ظاہر نہیں کر رہے تھے. دل میں اسلام تھا, یقین تھا, بدر کے موقع پر بھی ان کو زبردستی لایا گیا تھا. ورنہ یہ بنو ہاشم کے لوگ, بنو مطلب جو تھے, بنو عبد المطلب اور بنو ہاشم, یہ لوگ یہ آنا نہیں چاہتے تھے. ان کو لایا گیا تھا, ان کو زبردستی کیا گیا تھا. یعنی ایک خاندانی پریشر ہوتا ہے, دباؤ ہوتا ہے. تو عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویسے ہی نہیں چاہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں جانا. اور اس کے بعد پھر بدر کے موقع پر جو واقعہ پیش آیا تھا, جس کی تفصیلات میں ہم نہیں جاتے اس لیے کہ وہ تو عباس رضی اللہ عنہ کے واقعات میں آتا ہے, جو واقعہ پیش آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ان کو بتایا, انہوں نے, ان کو اور یقین تھا, ان کو یقین ہو گیا, اعتراف بھی کر لیا, لیکن پھر بھی اپنے اسلام کا اعلان نہیں کیا. اعلان کیا تھا فتح مکہ سے کچھ پہلے, سن 8 ہجری میں جا کے. اور پھر یہ عباس رضی اللہ عنہ کی بات ہو رہی, تو سن 8 ہجری میں جا کر اپنے اسلام کا اعلان کیا. ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرفداری کرتے رہے, ساتھ دیتے رہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ فتح کے لیے تشریف لے جاتے، فتح مکہ کے موقع پر تشریف لے جا رہے تھے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو رہے تھے، ساتھ ہو گئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گئے، پھر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہر وقت خادم اور ساتھی بن گئے تھے، چچا تھے، عمر میں 2 سال بڑے تھے. ان کے بارے میں منقول ہے کہ کسی نے پوچھا کہ آپ بڑے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ بڑے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سال پہلے پیدا ہوا تھا. ادب ہوتا ہے ان حضرات کو، ان کے کلام سے ہمیں ادب معلوم ہوتا ہے کہ ادب کس طرح کیا جاتا ہے. یہ نہیں کہا کہ میں بڑا ہوں، میں 2 سال پہلے پیدا ہوا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بڑے ہیں. بہرحال ان کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا تعلق تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی چچا ہونے کے لحاظ سے اور ویسے بھی ان کی خوبیوں اور صلاحیتوں کے لحاظ سے ان کا خیال رکھتے تھے. عبداللہ ابن عباس کی اصل بات چل رہی تھی کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیدا ہونے کی بشارت دی تھی. چھوٹے بچے تھے اس لیے کہ جب ان کی عمر 13 سال تھی، تقریباً 13 سال کی عمر تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، تو وفات کے وقت ہی 13 سال کی عمر تھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، حیات میں، جب یعنی 8 ہجری کے بعد، سن 8 ہجری کے بعد جب مدینہ منورہ یہ لوگ تشریف لے گئے تھے ہجرت کر کے، تو سن 8 ہجری کے بعد یہ بچے ہی تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کی خالہ ہوتی ہیں، ام الفضل کی بہن حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ، ام المؤمنین. تو اپنی خالہ سے اجازت لے کر، یا کہ آج رات میں آپ کے پاس ٹھہر جاؤں، ہاں آ جاؤ خالہ، رات ٹھہر جاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رات کے معمولات دیکھنا چاہ رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنا چاہ رہے تھے. بچپن میں یہ شوق، بچوں کو بچپن سے یہ شوق ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی دین ہے. رات گزاری، لیکن رات گزاری تو یعنی کہ سوئے پڑے رہ گئے. یہ رات کا وقت ہے، دن کا وقت نہیں. ہمارے بچوں کو دن کے وقت بھی جگانا شاید مشکل ہو جائے، لیکن یہ رات کا وقت ہے، رات کا وقت ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں اٹھے، بھی اٹھ کے بیٹھ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، اچھا وضو، یہ بھی وضو کر کے فارغ ہوئے. نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیت باندھی، یہ بھی ساتھ کھڑے ہو گئے. تقریباً 8 سال 9 سال کچھ عمر ہوگی ان کی اس وقت، یا 10 کے قریب ہوگی، بہرحال 10-11 سے تو کمی تھی، 10 کے قریب عمر ہوگی ان کی تقریباً، اندازاً 10 سال کے قریب عمر تھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز میں شامل ہوئے، معمولات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھے، یاد رکھا، آپ نے یہ دعا کی، یہ پڑھا، آل عمران کی آخری آیتیں پڑھی اور یہ سورت پڑھی، یہ اس طرح نماز لمبی پڑھی، امام کو کہاں کھڑا ہونا ہے، دائیں طرف بائیں طرف، سب کچھ سیکھ لیا. اور ہو سکتا ہے کہ 1 سے زائد مرتبہ بھی انہوں نے یہ کام کیا ہو کہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کے پاس ٹھہر کر وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی ہو. بہرحال ایک تو پکا ہے، لیکن اب متعدد روایتوں میں ذکر ملتا ہے، ہو سکتا ہے وہ الگ الگ واقعے ہو، سکتا ہے ایک واقعہ ہو. ایک مرتبہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وضو کا پانی رکھا، بچے ہیں، وضو کا پانی رکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کو معلوم ہوا کس نے رکھا، انہوں نے، ابن عباس نے. اچھا، دل سے دعا نکلی، اللہم فقہ فی الدین وعلمہ التأویل. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی، اللہم فقہ فی الدین، اے اللہ ان کو دین کی سمجھ عطا فرما، وعلمہ التأویل اور ان کو تفسیر کا علم عطا فرما. بس پھر کیا تھا، علم کا جو شوق پیدا ہوا، اللہ تعالیٰ نے ان کو علم میں کمال دیا، ظاہری شکل و صورت میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت جمال دیا تھا، آواز ان کی بڑی خوبصورت تھی، چہرہ بارونق تھا، فصاحت و بلاغت میں اور تقریر میں بڑی مہارت تھی ان کو، احسان اور سخاوت وغیرہ کے لحاظ سے بھی بہت آگے تھے، خاندانی بھی تھا. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، یہ تو بچے تھے، علم حاصل کر لیا جتنا کرنا تھا، لیکن ظاہر ہے بچے بچپن میں کتنا حاصل کرتے، بہت زیادہ موقع تو نہیں ملا تھا ان کو. تو اس لیے اب ان کو یہ طلب ہوئی کہ اچھا، جو صحابہ ہیں ان سے پاس جا کر ہمیں علم حاصل کرتے ہیں، انصاری صحابی تھے، ان سے بات کی کہ چلو ہم دونوں یہ کام کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ابھی بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں، ہم ان سے جا کر احادیث سیکھتے ہیں اور تفسیر سیکھتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں. 13 سال کی عمر میں یہ شوق پیدا ہو گیا. اس سے پہلے تو شوق تھا ہی تھا، اور 13 سال میں یہ جذبہ. وہ انصاری صحابی تھے، انہوں نے یہ کہا کہ بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں، ضرورت پیش آتی ہے لوگ ان کے پاس جا کر مسئلہ پوچھ لیتے ہیں، کوئی بات تفسیر کی پوچھنی ہوتی ہے پوچھ لیتے ہیں، آپ کے پاس کون آئے گا پوچھنے؟ یعنی ہم اگر سیکھ بھی لیں گے تو ہمارے پاس سیکھنے کون آئے گا؟ وہ ان کا جذبہ تھا، ان کا جذبہ تھا نہیں مجھے تو سیکھنا ہے. اور تھوڑے ہی عرصے میں وہ وقت آ گیا کہ یہ بڑے بڑے صحابہ کے لیے بھی مرجع بن گئے، اور ایک وقت ایسا آیا کہ سب سے زیادہ اعلم الناس، سب سے بڑے عالم یہ تھے. ہو سکتا ہے اگر یہ کہیں کہ دنیا میں سب سے بڑے عالم یہ تھے اپنے وقت کے، تو بھی غلط نہ ہوگا. اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا. خیر، اخیر میں جا کر طائف جا کر مقیم ہو گئے تھے، اور طائف میں ان کا انتقال ہوا تھا، وہیں پر ان کی قبر ہے. وہاں بھی واقعات ہیں. طائف میں پہلے ایک علاقے میں تھے، پھر دوسرے علاقے میں گئے، وہاں کی ایک تاریخ ہے. بہرحال وہاں پر ان کی قبر ہے، اور وہاں مسجد عبداللہ ابن عباس کے نام سے مسجد بھی مشہور ہے، اسی کے ساتھ قبر بھی ہے ان کی. مفسر قرآن ہیں، فقیہ ہیں. وعن ابی العباس عبداللہ ابن عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ قال عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیما یروی عن ربہ تبارک و تعالی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی سے یہ بات نقل فرماتے ہیں، گویا حدیث قدسی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ کے طرف سے یہ بات فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے نیکیاں بھی لکھ دی ہیں اور برائیاں بھی لکھ دی ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح فرمائی، ثم بین ذلک، اس کی وضاحت فرمائی. اس حدیث میں کیا سمجھایا جا رہا ہے؟ ان کی وفات، ابن عباس رضی اللہ عنہ کی وفات طائف میں ہوئی تھی. ان کی عمر 71 سال تھی. سن 68 میں ان کی وفات ہوئی ہے، 68 ہجری میں پیدا ہوئے تھے مکہ مکرمہ میں، ہجرت سے 3 سال پہلے، اور وفات ہوئی ہے ہجرت کے بعد 68 اور 3 سال اور ملا لیں 71 ان کی عمر ہوتی ہے کل. اچھا، اس حدیث میں یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نیکیاں لکھنے کا اور گناہ لکھنے کا ایک اصول بنا رکھا ہے. عام طور پہ اصول کیا ہوتا ہے؟ کمپنی میں ملازم ہیں، کام والے ہیں، آج اس نے یہ کام کیا، اچھا ٹھیک ہے، اچھا فلانے نے یہ چیز توڑی، فلانے نے یہ چیز بنائی، جو کچھ بھی ہوتا ہے لکھا جاتا ہے پورا پورا. اللہ تعالیٰ کے لکھنے کا کیا اصول ہے؟ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے بتانے پر. ان اللہ کتب الحسنات والسیئات، یہ نیکی یہ گناہ. لکھنے کا طریقہ کیا ہے؟ فمن ہم بحسنۃ فلم یعملھا کتبھا اللہ تبارک و تعالی عندہ حسنۃ کاملۃ. جو شخص ارادہ کرتا ہے کسی نیکی کا لیکن نہیں کر سکتا، ارادہ ہے چلو آج سے تو پکا انشاءاللہ ہم روزانہ اتنا تلاوت کا، اتنی اتنی تلاوت کا اہتمام کریں گے، پکا ارادہ کر لیا، ایک ثواب تو مل گیا. اس کے لیے انسان کوشش کرے، اسباب بھی اختیار کرے. اسی طرح کوئی شخص یہ نیت کر لیتا ہے، بس ٹھیک ہے اب تک میں نے عوابین نہیں شروع کی تھی، آج سے میں شروع کر دوں، ارادہ کر لیا، ثواب تو مل گیا، لیکن نہیں پڑھی اور بار بار ایسا کرتا رہا، پتہ نہیں آگے جا کر توفیق ہوگی یا نہیں ہوگی، لیکن بہرحال یہ ہے کہ نیت کرنے کا ثواب تو مل جاتا ہے. ہو سکتا ہے بعد میں نیت بھی نہ کر سکے. ان اللہ کتب الحسنات والسیئات، فمن ہم بحسنت، ان کوئی نیک کام کرنے کا ارادہ کرتا ہے لیکن نہیں کرتا کسی وجہ سے، کتب اللہ تبارک و تعالی، تو اللہ تعالی اپنے پاس، عندہ اپنے پاس اسے لکھ دیتے ہیں حسنتن کاملتن. شرح نے خاص طور پہ، شرح حدیث نے اس کو بیان کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں کاملتن کا لفظ فرما رہے ہیں کہ کامل نے کی. کوئی نہ سمجھے کہ ادھوری لکھ دیں گے، کیا تو نہیں ہے، ہماری طرح کا نظام نہیں اللہ کے پاس، کامل نے کی. لیکن اگر کر لے تو پھر کیا ہوگا؟ وَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا. اب ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص یہ سوچے کوئی شخص یہ سوچے کہ اچھا چلو نیت ہی کر لیں تو مجھ میں اور پڑھنے والے میں کوئی فرق ہی نہیں ہوا، میں نے بھی نیت کی عوام پڑھنے کی، دوسرے نے بھی نیت کی، اس نے پڑھی اور میں نے نہیں پڑھی، کوئی فرق نہیں. نہیں، فرق تو ہے. نیت کرنے پر جو ایک نیکی ہے وہ تو کامل مل گئی، دونوں کو ملی. پھر پڑھنے پہ کیا ہوگا؟ وَإِنْ هَمَّ بِهَا، کسی نیک کام کا ارادہ کیا، فَعَمِلَهَا، اور نیک کام کر لیا، كَتَبَهَا اللَّهُ 10 حَسَنَاتٍ، اللہ تعالیٰ اسے کم از کم 10 نیکیاں لکھتے ہیں. میں تو صرف مثال دے رہا ہوں اوابین کی، ورنہ اوابین ایک عمل نہیں ہے. اس میں انسان وضو کرتا ہے، وضو کیا تو وضو تو خیر چچی کے پہلے سے بھی تھا تو وضو اس کے لیے نہیں کیا، اللہ اکبر کہا، پھر ہاتھ باندھے سنت کے موافق، پھر سبحانک اللہم پڑھا، سورہ فاتحہ، ایک ایک حرف پہ 10 نیکیاں کم از کم. یعنی ہم حسابات، ہمارے حسابات نہیں چلتے یہاں پر. یہ تو صرف میں ایک بنیادی طور پر بتا رہا ہوں کہ یعنی نیکی کا ایک، اور پھر نیک عمل کر لیا تو اس پر 10 گنا کم از کم. لیکن اس پر 10 گنا کم از کم کا مطلب اس کی ہر ہر چیز پہ 10 گنا کم از کم. الحمدللہ میں ایک ایک حرف پہ 10 گنا کم از کم مل رہے ہیں. تو بہت بڑا فرق ہے نیت کر کے عمل نہ کرے اور جو عمل کرے، دونوں میں بہت بڑا فرق ہے. اگر کسی نے نیک کام کا ارادہ کر لیا، فعملہا، اور اس نیک کام کو کر بھی لیا، کتبہ اللہ 10 حسنات، تو اللہ تعالیٰ اسے لکھ دیتے ہیں 10 نیکیوں سے لے کر الی 700 ضعف، 700 درجے زیادہ، الی اضعاف کثیرہ، بلکہ اس سے بھی بہت زیادہ. کوئی حد ہی نہیں ہے، کوئی حد ہی نہیں ہے. ایک رکعت پڑھی تو ایک رکعت نہیں لکھو، کم از کم 10 رکعت لکھ دو اس کو. 2 رکعتیں پڑھی تو کم از کم 20 رکعت لکھ دو، ایک کے 10 تو ہو گئے. نہیں، چونکہ اس نے اہتمام زیادہ کیا تھا، دھیان سے پڑھنے کی کوشش کی تھی، اس کے تو بہت کام تھے، تقاضے تھے، اس کو چھوڑ کر اس نے خاص میرے لیے، میری خاطر اس نے پڑھی، اچھا چلو اس کو 700 گنا دے دو. نہیں، یہ تو بہت اخلاص سے پڑھ رہا تھا، اس کو تو 1,00,000 گنا دے دو. اللہ کا معاملہ ہے. الی اضعاف کثیرہ، 700 کی بھی کوئی حد نہیں ہے کہ وہ رکاوٹ آ گئی، اس سے بھی کتنا زیادہ، الی اضعاف کثیرہ. اسی کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو کہ رحمت تو بہانہ ڈھونڈتی ہے. وَإِنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ، اور اگر، یہ تو نیکی کا معاملہ ہو گیا، اور اگر کوئی گناہ کا ارادہ کرتا ہے، فلم یعملھا، وہ گناہ نہیں کرتا. پیچھے آ چکا، ابھی میں نے بتا دیا تھا، گناہ نہیں کرتا اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے ڈر سے. یعنی اس لیے نہیں کہ اچھا اب ابو نے دیکھ لیا، امی نے دیکھ لیا، کسی بڑے نے دیکھ لیا، اچھا اب نہیں کر سکتے. گئے تھے، مثال کے طور پر صرف، اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے، کہ گئے تھے سینما، لیکن اچھا وہ جگہ فل ہو گئی تھی، نہیں جانے دیا اندر. کوشش کر لی، اپنے اسباب اختیار کر لیا، نہیں کر سکا، اس کی بات نہیں ہو رہی، اللہ کے خوف سے چھوڑ دیا، اللہ کے ڈر سے چھوڑ دیا. وَإِنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللَّهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً، تو اس پر بھی نیک کامل ایک نیکی اس کے لیے لکھی جاتی ہے کہ اس نے ایک نیک کام کیا، میری رضا کے لیے اس نے ایک گناہ چھوڑا ہے. وَإِنْ هَمَّ بِهَا، گناہ کا ارادہ کیا، فَعَمِلَهَا، گناہ کر بھی لیا، تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے پاس، اللہ تعالیٰ اسے ایک گناہ لکھتے ہیں. گناہ کا ارادہ کیا اور نہیں کیا تو نیکی، گناہ کا ارادہ کیا اور کر لیا تو ایک گناہ لکھا، اور نیکیوں کا معاملہ کیا تھا، کم از کم 10, 700 گنا اور 1,00,000 بھی ہو سکتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے. نیکیوں میں اضافہ، فضیلت میں اضافہ کس بنیاد پر ہوتا ہے؟ ایک، انسان اس کے لیے کتنا اہتمام کرتا ہے، دوسرا، کتنا دھیان سے، کتنا دھیان دیتا ہے. وہی اہتمام کے لفظ شاید اس میں سب کچھ آ گیا، لیکن میں صرف وضاحت کے لیے 2 لفظ کہہ رہا ہوں کہ 2 باتیں، کتنی اس کے لیے انسان نے کوشش اور اہتمام کیا، وضو کتنی اچھی طرح کیا، مسواک کی یا نہیں کی، خوشبو لگائی نہیں، یعنی وہی کتنا اہتمام کرتا ہے، اور پھر کتنا دھیان سے اس عبادت کو ادا کرتا ہے، اس کے لحاظ سے درجات بڑھتے چلے جاتے ہیں. اور پہلی چیز جو میں بتا رہا ہوں کہ تیاری کتنی کی، وہ اتنی اہم نہیں جتنا کہ دل کا دھیان ضروری ہے، خشوع. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان پہلے سے وضو ہے، اچھا فجر کی نماز پڑھی، اسی وضو سے ظہر بھی پڑھ لی، عصر بھی، مغرب بھی، عشاء بھی، 5 نمازیں ایک وضو سے پڑھ لیں، ایسا لگتا ہے اچھا اس سے تو عام آدمی بار بار وضو کر لیتا ہے، نہیں نہیں، ظاہری تیاری اتنی اہم نہیں جتنا دل کا دھیان اہم ہے. اللہ والوں کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ کثرت ذکر کی وجہ سے دھیان اتنا مضبوط ہو جاتا ہے ان کا کہ ان کی عبادات کی فضیلت اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ ہمارے تصور میں نہیں ہے. اس کی ایک مثال جو ہم آگے انشاءاللہ کہیں پڑھیں گے، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، سب نے سنا ہی ہوگا کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم وہ تھوڑا سا جو ہم صدقہ فطر کے میں دیتے ہیں نا، تھوڑی سی مقدار، اتنا سا مقدار کوئی گیہوں یا چائے یا کوئی غذا کی چیز اللہ کے راستے میں صحابی دے اور ہم احد پہاڑ کے برابر سونا دیں، صحابی کے عمل کی فضیلت بڑھ جائے گی. ہمارے حسابات نہیں چلتے یہاں. بہرحال کیوں؟ اس لیے کہ ان کا جو اخلاص، ان کا جو تعلق مع اللہ، ان کا جو دھیان، یہ اس کی وجہ سے فضیلت بڑھتی ہے. اور اس کو پیدا کرنے کے لیے، اس کو پیدا کرنے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو، اپنے دل کو اللہ کی طرف متوجہ رکھنے کی اور کثرت ذکر کی ضرورت ہے. میں نے پہلے بتایا تھا کثرت ذکر کے معنی صرف یہی نہیں کہ انسان لا الہ الا اللہ، اللہ اللہ جو معروف ذکر ہے، اللہ کو یاد کرنے والے جو کلمات ہیں، تلاوت ہے، تسبیحات ہیں، مسنون دعائیں ہیں، دل میں اللہ کو یاد رکھے اور زبان پہ جب تک ہو سکے، جتنا ہو سکے، اور جب جب یاد آتا رہے کوئی نہ کوئی استغفار ہے یا تسبیح ہے یا درود شریف ہے، کچھ نہ کچھ اہتمام کرتا رہے. اس سے دل میں اللہ کی یاد مضبوط ہوتی ہے. جب اس کے بعد انسان عبادات میں، خاص طور پہ نماز میں یا کسی اور عبادت میں لگتا ہے، تو اب دھیان اللہ کی طرف پہلے سے ہی تھا، اور زیادہ دھیان لگ گیا، اس سے عبادت میں قوت اور فضیلت میں اضافہ ہو جاتا ہے. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.